الله وصفا
على عباده الذين اصطفى خصوصا محمد المصطفى وآله الأئمة الهدى أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اسی مسائل میں اب ہماری گفتگو اس مسئلے پر شروع ہو چکی تھی جو اس اعتبار سے اہم ترین مسائل میں شامل کیا جا سکتا ہے کہ جب تک سے یہ عمل صحیح نہ ہو اس وقت تک نماز صحیح نہیں ہو سکتی، اور اگر نماز صحیح نہ ہو تو دین کی عمارت ان ستونوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک ستون منہدم ہو جائے گا. ہمارا معاشرہ ہمیشہ سے افراط و تفریط کا شکار رہا ہے. پورے معاشرے کی بات تو نہیں کی جا رہی، لیکن زیادہ بڑا حصہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک زمانے میں یہ خیال کیا گیا، دیندار لوگوں میں یہ خیال کیا گیا کہ بس جو کچھ ہے یہی نماز، روزہ اور دو چار عبادتیں ہیں، ان کے بعد تمہیں کھل کھیلنے کی اجازت ہے. مقام عمل میں، عملی زندگی میں، کاروبار کا مسئلہ ہو یا ملازمت کا مسئلہ ہو، گھر والوں سے تعلقات کی بات ہو یا رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہو، کوئی پابندی نہیں. بس ذمہ دار ہو اتنا تمہارے لیے کافی ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ تھا، یہ وہ وقت ہے کہ جو گزر گیا. اب اس کے بعد جب مسلسل تبلیغات کی گئیں، علماء نے بتایا کہ دین ایک مکمل چیز کا نام ہے، کہ اجزاء یا حصے نہیں ہو سکتے ہیں. ایک مومن جس طرح نماز کے مصلے پر کھڑا ہو کے خدا کے احکام کا پابند ہے، اسی طرح دکان کی گدی پر بیٹھ کر بھی اسے خدا کے حکم کا اتنا ہی پابند رہنا ہے. اب بجائے اس سے کہ توازن آتا، دوسری جانب لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھ گیا. اور آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ جو ہمارے تقریباً تمام مراجع کا جملہ ہے، مگر غلط طریقے سے اسے پیش کیا گیا. چلے کیا رکھا ہے اس نماز روزے کے اور حلال و حرام کے مسائل میں؟ 80% یا 98% دین تو کچھ سیاسی امور ہیں، اور وہ امور ہیں جن کا تعلق معاشرے میں حکومت اسلامی کے قیام سے ہے. ہماری ساری گفتگو دیندار معاشرے کی ہو رہی ہے. وہ لوگ کے جن کی نگاہ عقائد کے پانچ جملے ادا کرنے کے بعد ایک جنتر منتر کی طرح سے جنت مل جاتی ہے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. لیکن وہ لوگ کے جو دیندار ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، ان میں ایک وہ زمانہ گزر گیا جسے افراط کا زمانہ کہا جاتا تھا. اس سارا زور انہی چیزوں کے ساتھ فقط دو یا تین عبادتوں پر، یا یہ کہ کچھ مستحبات اور کچھ دعائیں. اور ایک یہ زمانہ تفریح کا رہا ہے کہ جب ذریعن یہ نماز، یہ روزہ، یہ وضو، یہ غسل، ان کے مسائل کا یہ کہہ کے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ تو دین کا 2% یا 4% یا 5% حصہ ہے. بہرحال ایک عمارت 50 منزلہ یا 60 منزلہ یا 100 منزلہ ہو تو اس کی بنیاد جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے کہ 1000 فٹ بلند عمارت کی بنیاد فقط 50 فٹ ہو، اور جب ہم حساب لگائیں تو 5% وہ بنیاد بنتی. لیکن یہ معلوم ہے کہ اس فاؤنڈیشن یا بنیاد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اگر کتے لے کے یا گز لے کے ناپا جائیں تو ہو سکتا کہ 20 منزلہ یا 25 منزلہ عمارت کی بنیاد ایک منزل کے برابر قرار پر 20واں حصہ. لیکن اگر اہمیت کو دیکھا جائے تو انسان پہچان سکتا کہ یہ 5% صحیح، لیکن کیونکہ وہ 20 منزلہ عالیشان عمارت اسی 10 یا 15 فٹ اونچی بنیاد کے اوپر رکھی ہوئی، اگر یہ بنیاد نہ ہو جو بظاہر بہت مختصر تو یہ 20 منزلہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی تو انسان کو اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. یہی وجہ کہ معصومین نے بھی نماز کو عمود دین قرار دیا. الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے, بلکہ یہ وہ حدیث ہے جو متفق علیہ حدیث ہے. شیعہ ہو یا سنی یا عالم اسلام کا کوئی بھی فرقہ ہو, اس کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے یہ حدیث موجود ہے. نماز تو ہو گئی دین کا ستون, اور نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان خبث و حدث سے پاک و پاکیزہ نہ ہو. تو یہ حدث و خبث سے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنا, یہ ہو گیا نماز کی بنیاد. اس میں خبث یعنی ظاہری نجاستوں سے پاک کرنے کا طریقہ تو آ چکا. گزشتہ جمعے کے تقریر کے اختتام سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ حدث سے پاک ہونے کا طریقہ کیا. حدث یعنی وہ نجاست جو ظاہری طور پہ آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں, لیکن ان کا ایک روحانی اثر ہوتا ہے انسان پر, ایک باطنی اثر ہوتا ہے, ایک مانوی اثر ہوتا. وہ نجاست آنکھوں سے نظر نہیں آئے گی, لیکن اس کے اثرات ہوں گے انسان پر. ان کو دور کرنے کے تین ہی طریقے ہیں, یا وضو یا غسل, اور جب یہ دونوں ممکن نہ ہو تو تیمم. ان میں سب سے پہلے وضو کا بیان شروع ہوا. یہ وضو کس چیز کا نام ہے؟ وضو اس شرعی عمل کا نام ہے جو انسان کی ان روحانی نجاستوں کو دور کرتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتی ہے مگر ان کے اثرات جس میں انسانی پر ہوتے ہیں. اور اسی لیے وضو کا نام ہے طہارت شرعی, اس لیے کہ آج کی دنیا انہی چیزوں کو مانتی ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آ جائیں. تو پیشاب کی نجاست کو یا پیخانے کی نجاست کو یا خون کی گندگی ایک کافر بھی مان سکتا ہے, غیر مسلم بھی مان سکتا ہے, اور جب وہ اس کو نجاست مانے گا تو دور بھی کر سکتا. خون لگا ہوا ہے وہ کپڑے کو دھو کے خون کو دور کر سکتا, تو وہ طہارت شرعی نہیں. لیکن وضو جو ہے یہ طہارت شرعی, یہ سوائے مسلمان کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. کافر اگر ہماری طرح سے ہاتھ منہ دھو بھی لے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. یہ طہارت شرعی ہے, اس کو وہی لوگ مانیں گے بھی جن کے پاس شریعت ہے, اور وہی لوگ وضو کر بھی سکتے ہیں کہ جو شریعت کو ماننے والے. خیر, وضو ایک طہارت شرعی جو ان نجاستوں کو دور کرنے کے کام آتا ہے جو پوشیدہ چھپی ہوئی آنکھ سے نظر نہ آنے والی نجاستیں ہیں. اب بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس مجمعے کے سامنے بیان کرتے ہوئے مجھے خود کوف ہوتی ہے, لیکن بات ہر اعتبار سے مکمل ہو اس لیے بیان کیا جاتا. تو وضو ایک طہارت شرعی ہے, اور اس کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے پانی ہاتھ میں لے کے سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھوئے, پیشانی پہ جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر نیچے تھوڑی تک, اسی طرح سے دائیں اور بائیں اپنے انگوٹھے اور درمیان کی انگلی میں آنے والا چہرے کا حصہ دھویا جائے. چہرہ اس طرح سے دھویا جائے کہ بال برابر حصہ بھی بغیر پانی کے نہ رہے. اس کے بعد سیدھے ہاتھ کو کونی کے کچھ اوپر سے دھونا شروع کریں, اور سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن تک پورا ہاتھ دھو. اس کے بعد الٹے ہاتھ کو اسی طرح کونی کے کچھ اوپر سے شروع کر کے الٹے ہاتھ کے ناخنوں تک مکمل ہاتھ دھو لیا جائے. اس کے بعد سر کا مسا اسی رطوبت سے, اسی پانی سے, اسی طریقے سے کیا جائے جو ہاتھ میں باقی ہے. سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے سر کا مسا ہو, البتہ پورے سر کا مسا ضروری نہیں ہے, ایک انگلی سے بھی مسا ہو جائے تو کافی ہے. اس کے بعد سیدھے پیر کی انگلیوں سے کپنا شروع ہونے تک اسی رطوبت سے کہ جو ہاتھ میں پائی جاتی ہے سیدھے ہاتھ میں. اس کے بعد اسی طرح الٹے ہاتھ میں پائی جانے والی رطوبت سے, جس میں کوئی اور پانی شامل نہ کیا جائے, الٹے پیر کا مسا کیا جائے. یہ خیال کرتے ہوئے کہ جس پانی سے یہ سارا وضو ہو رہا ہے اس کو پاک ہونا چاہیے, اور یہ وضو کتنی دیر میں مکمل ہو جانا چاہیے کہ چہرہ سوکھنے نہ پائے, یا دوسرے الفاظ میں موالات ٹوٹنے نہ پائے. یہ وضو کا مختصر طریقہ ہے, تفصیل انشاءاللہ آئے گی. اب جب جس طرح سے انسان نے وضو کر لیا تو وہ طاہر ہو گیا, پاک ہو گیا شریعت کے اعتبار سے, اور یہ وضو اس وقت تک چلتا رہے گا اور فائدہ دیتا رہے گا جب تک کہ ان سات چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ آ جائے. جو وضو کو توڑنے والی ہیں اور جن کا نام اسلام میں حدث ہے. وہ سات چیزیں جو حدث کہلاتی ہیں وضو کو توڑنے والی ہیں. جب تک کہ وہ سات چیزیں نہ آ جائیں, جو پہلی دفعہ ہم نے وضو کیا ہے بتائے ہوئے طریقے سے, وہ وضو چلتا رہے گا. اب جب ان سات میں سے کوئی ایک چیز پیش آ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اسی لیے ان سات چیزوں کو حدث بھی کہتے ہیں, کیونکہ یہ انسان کو دوبارہ نجس کر دیتی ہیں. ان کو موجب بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے دوبارہ. اور ان کو ناقص بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ ناقص ڈکشنری میں ناقص کے معنی ہے توڑنے والی چیز, اور فقہ میں اور اسلام میں ناقص کے معنی وہ چیز جو وضو کو توڑ دے, طہارت کو ختم کر دے اور وضو کا فائدہ ضائع کر دے. یہ سات چیزیں ہیں جن کو ناقص بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وضو توڑتی ہیں, موجب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے دوسرا وضو کرنا پڑتا, موجب یعنی سبب, اور اس کو حدث بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے جو پہلا وضو کر کے ہم کو پاکیزگی ملی تھی وہ ختم ہو کے دوبارہ نجاست آ جاتی ہے. تو یہ سات چیزیں حدث بھی کہلاتی ہیں, ناقص یا نواقص جمع کتیبہ بھی کہلاتی ہے, موجب یا موجبات بھی کہلاتی ہیں. ان سات چیزوں کا بیان شروع ہو گیا تھا, البتہ بہت مختصر ہوا تھا, اس لیے میں نے تھوڑی سی تکرار کر دی. ان میں سب سے پہلی چیز ہے پیشاب کا خارج ہونا. خود پیشاب خبث ہے, آنکھ سے نظر آنے والی نجاست ہے, لیکن پیشاب کرنا اور پیشاب کا خارج ہونا یہ انسان کو روحانی طور پہ نجس کرنے والا عمل ہے. اس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر پہلے سے کوئی وضو ہو, اور آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرنا پڑتا. نمبر دو پیخانے کا خارج ہونا. بظاہر یہ مسائل بہت بچوں جیسے ہیں, لیکن اس لیے بیان کرنا پڑ رہے ہیں کہ گفتگو نامکمل رہ جائے گی. تو پہلی دو چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اگلی نمازوں کے لیے وضو کرنا پڑتا, پیشاب کا خارج ہونا اور پیخانے کا خارج ہونا. یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ پیشاب اور پیخانہ چاہے خود تنہا خارج ہو تب بھی اس کا وضو توڑ دیتا, اور چاہے وہ کسی اور چیز کی مدد سے خارج ہو. مثلاً انسان کے جسم سے کیڑے نکلے, پیخانے کے مقام سے چھوٹے چھوٹے وہ کیڑے نکلے, ان کے ساتھ پیخانے کے ذرات بھی ہیں, انسان کا وضو ٹوٹ گئے. یا انسان نے کوئی گٹھلی وغیرہ کھا لی, وہ گٹھلی اسی حالت میں پیخانے کے مقام سے باہر آئی, اگر اس کے ساتھ پیخانے کے ذرے بھی ہیں تو گٹھلی تو نکلی ہی نکلی, وضو بھی ٹوٹ گئے. البتہ اگر خالی گٹھلی نکلے, پیخانے سے ذرے نہ نکلے, تو وضو اپنی جگہ برقرار رہے گا. پیخانے اور پیشاب کے مقام سے نکلنے والی ہر چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا, فقط وہ چیز سے جو پیشاب یا پیخانہ کہلاتی, چاہے خود نکلے جیسے خالی پیشاب کرنا, خالی پیخانہ کرنا, یا یہ کہ کسی غذا کے ساتھ نکلے, کسی گٹھلی کے ساتھ نکلے, یا انسانی جسم میں باہر سے کوئی چیز داخل کی جائے. تو میں مثال دے رہا تھا عربی میں جسے غفنا کہتے ہیں, انیما لینا. انسان نے قبض کی حالت میں اکثر پیخانہ خارج کرنے کے لیے انیما کی سرنج یا سوئی یا اس قسم کی کوئی بستی اپنے جسم میں داخل کی تاکہ وہ جو قبض کی پریشانی ہے وہ دور ہو. مگر جب اس چیز کو باہر نکالا تو اس کے ساتھ اس کی نوک پر فرض کیجیے کہ پیخانے کے ذرے لگے ہوئے, اس کے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا اور دوبارہ وضو کرنا پڑے. البتہ اگر یہ چیز باہر نکلی بالکل پاک و صاف, اس پہ پیشاب یا پیخانہ نہیں لگا ہے, تو وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیشاب اور پیخانہ چاہے کثیر مقدار میں ہو جتنا عام طور پہ ہوتا ہے, یا قلیل ہو, فقط ایک ذرہ پیخانے کا نکلا, فقط ایک پتلا پیشاب کا نکلا, انسان کا وضو ٹوٹ گیا اور اسے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. تو پیشاب اور پیخانہ قلیل ہو یا کثیر, یعنی کم ہو یا زیادہ ہو, وضو توڑ دیتا. پیشاب اور پیخانہ خود سے نکلے جو عام طریقہ ہے, چاہیے کہ کسی اور چیز کے ساتھ لگ کے نکلے, تب بھی وضو ٹوٹ جاتا. پیشاب اور پیخانہ چاہے اس مقام سے باہر آئے کہ جو اس کا طبیعی مقام, جو اس کا نیچرل مقام, وہاں سے باہر آئے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا, اور اگر ایسے مقام سے آئے کہ جو طبیعی مقام نہیں, مثلا اگر کوئی آدمی بیمار یا اس کو کوئی ایسی پریشانی ہے کہ طبیبوں نے اس کے پیشاب اور پیخانے کے مقام کو بند کر دیا, اور پیشاب اور پیخانے کو باہر نکالنے کے لیے کوئی نالی لگا دی گئی ہے, کوئی سرنج لگائی گئی ہے, یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا گیا, وہ پیشاب اور پیخانہ بھی جو اپنے مقام سے باہر نہیں آ رہا بلکہ کسی اور
جس میں انسانی میں کوئی اور سوراخ کر کے یا کوئی ٹیوب وغیرہ داخل کر کے پیشاب اور پیخانہ نکالا جا رہا، وہ بھی انسان کے وضو اور وضو کو توڑنے والا اور اس کو دوبارہ نجس کرنے والا. تو پیشاب اور پیخانہ چاہے اپنے طبعی یا نیچرل مقام سے نکلے، قدرتی مقام سے، یا کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نیا مقام اس کے لیے بنایا گیا، کم ہو یا زیادہ ہو، سنسدا نکلے یا کسی اور چیز کی بس کسی اور چیز کے ساتھ لگ کے نکلے، بہرحال یہ وضو کو توڑ دینے والا ہے. پیشاب اور پیخانے کے سلسلے میں ایک بات آئی تھی، بلکہ وہ جو پرانی بات تھی اس کو میں دوسرے طریقے سے آج دوبارہ بیان کر دوں کہ پیشاب اور پیخانہ یہ دو نجاستیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں، لیکن پیشاب اور پیخانے کی جگہ اگر ان دو کے علاوہ اور کوئی چیز نکلے، چاہے وہ پاک چیز ہو چاہے وہ نجس چیز ہو، اگر کوئی اور رطوبت نکل رہی ہے، کوئی اور چیز نکل رہی ہے، چاہے وہ پاک چیز نکلے چاہے وہ نجس چیز، پیشاب اور پیخانے پہ کوئی فرق یعنی وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کہ وہ چیز کسی مقامات سے نکلی. مثلا پیشاب یا پیخانے کے مقام سے اگر پیپ نکلتی خالی، نہ اس میں پیشاب ہے نہ پیخانہ، یہ پاک چیز ہے لیکن نکل رہی ہے اس مقام سے، وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیشاب اور پیخانے کے مقام سے خون نکل آتا، خون خود ایک نجس چیز ہے، لیکن یہ خون نکلا پیشاب یا پیخانہ نہیں نکلا، وضو انسان کا بالکل ٹھیک ہے، خون نکلنے کی وجہ سے پانی ڈال کے پاک کرنا پڑا وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن پیشاب اور پیخانے کے مقام سے خون کا نکلنا وضو کو نہیں توڑتا. تو پیشاب اور پیخانے کے مقام سے اگر ان کے علاوہ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز باہر آتی اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ پاک چیز ہو جیسے پیپ ہے یا نجس چیز ہو جیسے خون، یا اور کوئی پانی نکلتا کوئی اور رطوبت نکلتی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یا جیسے پچھلی دفعہ مسئلہ آ گیا کہ پیشاب کے مقام سے تین رطوبتیں اکثر نکلا کرتی، مزید جو عام طور پہ اس وقت خارج ہوتی ہے جب انسان جنسی لذت حاصل کر رہا ہو، مزید جو منی کے بعد پیشاب کے مقام سے رطوبت قدرتی طور پہ نکلتی ہے، یا وزی جو پیشاب ختم ہونے کے بعد کبھی کبھار اس کے مقام سے رطوبت نکل آتی ہے، تو یہ تین رطوبتیں بھی انسان کے وضو پہ کوئی فرق نہیں ڈالتی ہیں، کیونکہ وضو توڑنے والی چیز پیشاب اور پیخانہ یہ نہیں ہے کہ ان مقامات سے جو چیز بھی نکلے گی. صرف ایک مسئلہ آیا تھا کہ پیشاب کرنے کے بعد اور استبرا کرنے سے پہلے اگر کوئی مشکوک رطوبت باہر آتی جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا، تو استبرا نہ کرنے کا یہ نقصان ہے کہ اس کو پیشاب مان لیا جائے گا اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اس ایک مسئلے کو چھوڑ دو، پیشاب اور پیخانے کے مقام سے نکلنے والی ہر رطوبت پاک سوائے خود پیشاب کے اور سوائے پیخانے کے ہر چیز پاک ہے، چاہے وہ رطوبت ہو چاہے وہ کوئی ٹھوس چیز ہو. اپنا وغیرہ کرنے کے بعد یا انیما لینے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیخانے کی حاجت سے پہلے پانی نکلتا، وہ پانی بھی اسی حکم میں ہے کہ چونکہ نہ وہ پیشاب ہے نہ وہ پیخانہ ہے اس لیے اس کو بالکل پاک مانا جائے گا. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوا. اب اس مسئلے سے متعلقہ ایک اور مسئلہ تھا، لیکن چونکہ وہ مسئلہ پورے سات کی سات چیزوں پہ بھی جاری ہوگا اس لیے میں اس کو آخر میں بیان کروں گا. یہ دو چیزیں ہوں، نمبر تین وہ چیز کے جو انسان کے وضو کو توڑنے والی ہے وہ ہے ریا کا خارج ہونا. ریا اس ہوا کو کہتے ہیں جو انسان کے میدے یا انسان کی آنکھوں میں پائی جاتی ہے، جو انسان کا نظام ہضم ہے جو ڈائجسٹو سسٹم، اس میں میدے سے لے کر پیخانے کے مقام تک کا جو علاقہ جس میں میدا بھی آتا ہے اور آنتیں بھی آتی ہیں، چھوٹی آنت اور بڑی آنت، یہ میدے سے شروع ہوتا ہے ڈائجسٹو سسٹم کا یہ حصہ اور بڑی آنت کے اختتام پہ ختم ہوتا ہے. اس پورے حصے کے اندر میدا، چھوٹی آنت، آنت اور بڑی آنت، ان میں جو ہوا پائی جاتی ہے وہ اگر پیخانے کے مقام سے خارج ہو تو وہ بھی انسان کے وضو کو توڑ دینے والی چیز ہے، اگرچہ اس کی وجہ نہ انسان کا کپڑا نجس ہوگا نہ انسان کے پیخانے کا مقام نجس ہوگا. اگر خالی ہوا نکل رہی اس کے ساتھ پیخانے کے ذرات نہیں، نجاست کوئی نہیں، نجاست کوئی نہیں، لیکن وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وضو جو ہے اس کو توڑنے والی نجاستیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی. تو ریا اس ہوا کا نام ہے جو میدے اور آنکھوں میں پائی جائے اور پیخانے کے مقام سے خارج ہو. مجھے ریا وضو کو توڑنے والی چیز ہے چاہے اس میں کوئی بو ہو یا نہ ہو، چاہے اس کی آواز محسوس ہو یا آواز محسوس نہ ہو، چاہے اس کے ساتھ کوئی اور نجاست ہو یا نہ ہو. البتہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ یہ ہوا خارج ہو. اور تین باتیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ہوا خارج ہو کہ جو میدے اور آنکھوں میں سے، چنانچہ اگر کوئی ایسی ہوا جو پیخانے کے مقام سے خارج تو ہوئی مگر میدے اور آنکھوں کی ہوا نہیں، یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ ایسے ہی تو بہت کم پیش آنے والے فرض ہیں. مثلاً کوئی ہوا باہر ہی سے انسان کے جسم میں داخل ہوئی اور فوراً ہی پیخانے کے مقام سے باہر نکل آئی، اس ریا کے خارج ہونے سے وضو نہیں ٹوٹا. اب یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جو مسئلہ کتابوں میں ہے علماء بیان کرتے ہیں وہ میں سنا رہا ہوں. اسی طرح ریا پہلی شرط یہ ہے کہ باہر سے کوئی ہوا داخل ہو کے فوراً نکل آئے، وہ ریا نہیں. ریا کی شرط ہے کہ یہ ہوا میدے اور آنتوں کی. دوسری شرط یہ ہے کہ پیخانے کے مقام سے نکلی. اگر وہی میدے اور آنتوں کی ہوا پیشاب کے مقام سے نکلی یا انسان کے جسم کے کسی اور مقام سے نکلی، پس کسی کے بجائے نیچے کی جانب جانے کے اوپر کی جانب سفر کرتے ہوئے انسان کے منہ سے نکلی، یہ تو ایک فرضی مسئلہ، مگر پیشاب کے مقام سے نکلنا عین ممکن اور پایا جاتا ہے یہ مسئلہ. تو خیر، اگر یہ ہوا میدے اور آنتوں کی نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے پیخانے کے مقام سے نکل رہی. وہ تو ایک ہی فرض ہے کہ باہر سے کوئی ہوا داخل ہو اور فوراً ہی نکل جائے. یہ بہت کم پیش آنے والا مسئلہ ہے، مگر مسئلے کی تفصیلات کی وجہ سے اس کو میں بیان کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میدے اور آنتوں کی ہوا تو مگر پیشاب کے مقام سے یا جس میں انسانی میں کسی اور مقام سے نکلے. اگر یہ ہے وہی نجس ہوا مگر پھر بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور اسی میں تیسرا مسئلہ یہ کہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہوا نکلی. اگر یہ پتا ہے کہ میدے اور آنکھوں میں ایک ہوا ہے، اس کی حرکت بھی محسوس ہو رہی، یہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ جسم سے باہر خارج ہوئی یا جسم سے باہر خارج نہیں ہوئی، اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. تو وضو ٹوٹنے کی شرط ہے ریا کا خارج ہونا. ریا کسے کہتے ہیں؟ تین شرطوں کے ساتھ ریا کا مسئلہ بنتا. میدے اور آنکھوں کی وہ ہوا جو پیخانے کے مقام سے باہر نکلے اور انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ ہوا باہر نکلی، اس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا. ہاں اگر یقین ہو گیا تو پھر اس کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آواز کا محسوس ہونا ضروری نہیں ہے، ہوا اس ریا کی بو کا ہونا بھی ضروری نہیں. اتنی تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ اس لیے بتایا گیا کہ آج کل کے ماحول میں اس مسئلے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے کچھ ضرورت سے زیادہ شک کیا کرتے ہیں. چنانچہ میں اتنی تفصیل میں گیا جو آپ کو اور کسی کتاب میں، اردو کتاب میں یہ تفصیل نہیں ملے گی. اور مزید اسی مسئلے کا ایک حصہ آخر میں آ رہا. اچھا، یہ تو ہو گئی تین باتیں. نمبر تین، ریا کا خارج ہونا. نمبر چار، نمبر پانچ، نمبر چھ، نمبر سات، یہ تو بہت جلدی جلدی والے مسئلے. نمبر پانچ، نیند. نیند یا سو جانا، ایک نجاست ہے. دنیا کے کسی بھی آدمی سے پوچھے، آدمی تو آدمی، کسی بھی مومن سے بھی پوچھے تو نیند کو نجاست ماننے کا تصور نہیں ہوگا. اور اس حد تک یہ بات صحیح بھی ہے کہ یہ نیند، یہ پیشاب، پیخانے، خون، مردار، شراب کی طرح کی نجاست نہیں، مگر یہ انسان کے جسم کچھ ایسی تبدیلی لاتی ہے روحانی کہ جب تک یہ وضو نہ کرے انسان دوبارہ پاک نہیں ہو سکتا. تو نیند کو روحانی نجاست مانا گیا ہے. نمبر چار، نیند. مگر نیند میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ نیند مکمل نیند ہونی چاہیے. یعنی کس طرح کی نیند ہونا چاہیے؟ کہ انسان کا دل، انسان کی آنکھ اور انسان کے کان، یہ تینوں چیزیں کام کرنا بند کر دیں. دل کام کرنا بند کر دیں، اس سے مقصد محاورتن، محاورے والا دل ہے، یعنی انسان سوچنا سمجھنا بند کر دے، وہ کام ختم ہو جائے. اور اسی طرح کان آواز سننا بند کر دے، آنکھیں دیکھنا بند کر دے. نیند چاہے انسان لیتا ہو اور نیند آ جائے، وہ بھی وضو کو توڑنے والی نیند ہے. انسان بیٹھا ہو، بیٹھا بھی جس طرح مسلے پر بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھا ہو، جس طرح میری مجلسوں میں بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھا ہو اور اس کو نیند آ جائے، یا جس طرح کرسی پر بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھا ہے اور اسے نیند آ جائے، بہرحال وہ وضو کو توڑنے والی چیز. یا وہ انسان کھڑے اس کو نیند آ گئے، بلکہ اگر کوئی چل رہا، یہ بیماری، کوئی انسان چل رہا ہے اور چلتے ہوئے اسے نیند آ گئی، بہرحال خود کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا. یعنی نیند کے اندر ہاتھ پاؤں کی حرکت کا رک جانا شرط نہیں, چل رہا ہے لیکن سوتے ہوئے چل رہا ہے وضو کا. نیند کے اندر معیار ہے ظاہری طور پر دو چیزیں, آنکھیں دیکھنا بند کر دے اور کان سننا بند کر دے. سننا بند کرنے سے مقصد یہ ہے کہ کانوں میں کوئی آواز نہ جائے, لیکن اگر انسان کسی محفل میں کسی مجمع میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا, آوازیں جو گھر والے باتیں کر رہے ہیں وہ آواز کان میں آ رہی, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ایک جو غفلت کی ایک جو اونگ لگنا اونگ آنا جسے کہتے ہیں اونگنا, وہ حیثیت ہو کہ ذرا ذرا سے نیند ذہن پہ چھا چکی مگر گھر والوں کی آواز آ رہی, یا ٹی وی کا خبرنامہ چل رہا ہے اس کی آواز کانوں میں آ رہی, یا مسجد میں انسان بیٹھا جمعے کے خطبے میں اکثر لوگ اس طرح سے اونگ جاتے, اب یہ کہ خطیب کی آواز کان میں آ رہی, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس وقت عربی پڑھ رہے ہیں یا اردو پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا تقریر کر رہے ہیں یا خطبہ دے رہے ہیں یا کسی کو ڈانٹ رہے ہیں, یہ بھی نہیں پتا, لیکن ایک آواز آ رہی ہے کان میں, آواز آ رہی. یہاں تک ابھی وضو نہیں ٹوٹا, ابھی تک وضو چل رہا, اس لیے کہ وضو کی شرط یہ ہے کہ کان بالکل سننا بند کر دیں اور آنکھیں بالکل دیکھنا بند کر دیں, کیونکہ اسی طرح برق بھی ہوتا کہ کبھی کان کچھ بھی نہیں سن رہے لیکن اگر آنکھ کھلی, یہ فرض کم ہے لیکن میں نے خود دیکھا کہ آنکھ کھلی ہے انسان کے سامنے پرچھائی کی ہے کہ کیا اس کے اطراف میں ہو کیا رہا, کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا, کیونکہ سامنے کوئی آدمی کھڑا ہے یا کوئی کتا کھڑا ہے لیکن کچھ ہے ضرور چیز, ایک پرچھائی تک آنکھوں میں آ رہی. ابھی تک وضو نہیں ٹوٹا, وضو ٹوٹنے کی شرط ہے کہ آپ دنیا سے اپنا رشتہ بالکل توڑ دیں, کان دنیا سے اپنا رشتہ بالکل توڑ دیں. تو چوتھی چیز نیند, نیند کی شرط ہے کہ اتنی گہری نیند آنا چاہیے کہ کانوں کو پسند کوئی آواز نہ سنائی دے, ہلکی سی بھی آواز آ رہی ہے تو وضو باقی, اور آنکھوں کو پسند کچھ نظر نہ آ, ہلکی سی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے تو آنکھ ابھی تک وضو چل رہا. ایسی گہری نیند کہ آنکھیں بالکل دیکھنا بند کر دیں, کان بالکل سننا بند کر دیں, وہ وضو کو توڑنے والی نیند ہے. اور چاہے کہ نہیں, یہ جو گہری والی نیند بتائی, چلنے میں ہو پھرنے میں ہو بیٹھنے میں ہو لیٹنے میں ہو کسی حالت میں بھی ہو, وضو ٹوٹ جاتا. بس خلاصہ یہ نکلا کہ وہ اونگنا کہ جو انسان ایک لمحے کے لیے اپنے ماحول سے غافل تو ہوتا ہے مگر کان میں ہلکا ہلکا ہم ہما ہلکی ہلکی آواز آ رہی, یہ آنکھوں کے سامنے پرچھائیاں آ رہی, اس دنیا کی پرچھائیاں, اس دنیا کی پرچھائیاں آ رہی ہیں, تو اس کا وضو ابھی تک صحیح سالم اور باقی. نمبر پانچ وضو توڑنے والی چیز وہ ہے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ظاہر کر دے, چاہے پاگلپن, پاگلپن بھی انسان کی عقل کو ظاہر کر دیتا, چنانچہ اگر کوئی انسان پاگل ہوا 15 منٹ کے بعد علاج کر کے اس کی دماغ کو دوبارہ واپس لے آیا گیا, 15 منٹ میں کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن اگر اس کا وضو تھا تو وضو ٹوٹ گیا ہے, اب دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح بے ہوش ہو جانا, 2 منٹ کے لیے ایک انسان بے ہوش ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا, لیکن جو اس کا وضو ہے وہ ٹوٹ گیا. اسی طرح سے نشے میں آ جانا, شراب کا یا کسی اور چیز کا نشہ انسان نے کیا, 1 منٹ کے لیے نشہ آیا اسے, پھر فوراً اتر گیا اور قلیل مقدار تھی مگر بہرحال اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اچھا یہ جو تینوں چیزیں, ان میں دوسری اور تیسری چیز بلکہ خصوصاً تیسری چیز, چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے, یعنی نشہ, چاہے حرام نشہ ہو شراب اور چرب وغیرہ جان بوجھ کے پی, یعنی غلطی سے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ شراب ہے اور پی, تو گناہ تو کوئی نہیں ملے گا, یا غلط یا مجبوری کی وجہ سے سلیم نے بے ہوش کیا 5 منٹ سے, گناہ تو کوئی نہیں ملے گا, لیکن وضو بہرحال ٹوٹ جائے گا. ان چیزوں کی زیادہ تفصیل میں جانا بیکار ہے کیونکہ ماجرہ ان کو کم پیش آنے کی وجہ سے اتنا زیادہ اس میں مبتلا نہیں. بہرحال یہ ہے پانچویں چیز. نمبر 6 چھٹی چیز کی جو انسانی وضو کو توڑنے والی, چھٹی چیز جو انسانی وضو کو توڑنے والی وہ ہے استحاضہ کا خون, جو فقط عورتوں کا مسئلہ ہے, اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. استحاضہ قلیلہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں بھی 2 نمازوں کے لیے 2 وضو کرنا پڑتے ہیں. استحاضہ متوسطہ میں اگر کی عورت کو غسل واجب پھر بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو وضو کرنا پڑتا ہے. استحاضہ کثیرہ میں عورت کو 3 غسل کرنا پڑتے ہیں دن, مگر کتنے بھی آقا خمینی کے نزدیک احتیاط واجب ہے کہ وضو سے ٹوٹ جائیں گے. البتہ اگر کوئی استحاضہ کثیرہ میں مختلف کہتے ہیں کہ وہ اپنے وضو کو ٹوٹا ہوا سمجھے واجب نہیں قرار دیتے ہیں. نمبر سات یہ استحاضہ کا مسئلہ ہم قریب آئے گا وضو کے فوراً بعد. نمبر سات ہر وہ چیز جو غسل کو واجب کر دیتی جیسے جنابت پیش آ جانا میت کو چھو لینا سوائے نظر و قسم و عہد کے غسل کے. باقی جو غسل واجب ہوتے ہیں تو اس سے انسان کا وضو بھی ٹوٹ جاتا. البتہ یہ ساتویں قسم میں جو وضو ٹوٹے گا اس کو کرنے کے لیے یہ جب وضو ٹوٹ جائے گا تو اب اس کے وضو کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ غسل کرنا پڑے گا. وہ ایک الگ بحث ہے کہ جنابت کی وجہ سے انسان نجس ہوا اور اس کو پاک ہونے کے لیے دوسرا غسل کرنا ہے. مگر ہماری بحث یہ ہے کہ جو جنابت سے پہلے کا وضو تھا وہ وضو بہرحال ٹوٹ گیا. خیر اس سے زیادہ کی تبدیل بھی چیزوں کا بیان مکمل ہو گیا. علماء کرام خصوصاً ہمارے قدیم علماء کہتے ہیں کہ ان سات چیزوں کے علاوہ 14 چیزیں اور ہیں جن کے بعد وضو کر لینا ضروری ہے. موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ ثابت تو نہیں ہے وہ 14 چیزیں کہ وہ وضو توڑ دیتی مگر احتیاط یا بہتر یا ثواب یہ ہے کہ ان کے بعد یہ وضو کرے. لیکن وقت تو پورا ہو چکا ہے اس کی تفصیل آج نہیں آ سکتی. البتہ ایک مسئلہ میں آج صرف اپنی تقریر کا 5 منٹ کا حصہ لے کے ایک مسئلے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. یہاں تک 7 چیزیں تو آپ نے سنی. نمبر 1 پیشاب، نمبر 2 پیمانہ، نمبر 3 ریا، نمبر 4 نیند، نمبر 5 عقل ضائع کرنے والی کوئی بھی چیز، نمبر 6 خون استحاضہ پلیدہ اور متوسطہ، اور نمبر 7 غسل واجب کرنے والی ہر چیز جس جس سے غسل واجب ہوتا اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا. ہم یہاں پہ ایک آخری مسئلہ جنرل عمومی مسئلہ، اس کے بعد یہ حصہ مکمل ہوگا. آئندہ انشاءاللہ وہ 14 چیزیں آئیں گی کہ جن کے بعد وضو کر لیں تو ثواب زیادہ. ایک احتیاط ہے آخری ایک جنرل ایک عمومی مسئلہ پوری چیزوں کے لیے. ان 7 چیزوں میں سے جب کوئی چیز پیش آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور دوبارہ وضو کریں. مگر یقین ہونا چاہیے اگر کبھی شک ہوا کہ پیشاب کا قطرہ نکلا یا نہیں نکلا، پیمانے کا ذرہ نکلا یا نہیں نکلا، ریا خارج ہوئی یا نہیں خارج ہوئی، شک ہوا اگر حالت شک میں انسان، تو اس صورت میں اپنے وضو کو صحیح سمجھے، دوسرا وضو کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وضو پر وضو نور علی نور. مگر اس زحمت کی وجہ سے کہ میرا پہلا وضو ٹوٹ گیا اب اگر دوسرا وضو کر رہا ہے تو یہ غلط ہے. یعنی جب ایک انسان وضو کی حالت میں ہے اور یہ 7 چیزیں پیش آ رہی ہیں تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ 7 چیزیں پیش آئیں گے اپنے وضو کو صحیح سمجھے. بلا وجہ شک و شبہ میں مبتلا ہونا غلط ہے اور یہی چیز آگے بڑھ کر انسان کو بیمار کر دیا کرتی. خصوصیت کے ساتھ نیند اور ریا یہ 2 چیزیں ایسی کہ جو وضو کو ضرور توڑنے والی ہیں مگر ہر مرتبہ ذرا احساس ہوا تو اپنے وضو کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھے بلکہ جب تک یہ یقین کامل نہ ہو جائے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا. مسئلہ یہ اتنا مشکل کہ کتنی ہی تقریریں کی جائیں فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی مقام پر اگر کہ میرے طریقے سے ہٹ کر معصوم کی کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مسئلے کی اہمیت کیا ہے. اب جو مسئلہ تقریر کا جو حصہ اب آپ سن رہے ہیں یہ حصہ مسائل سے متعلق ہے مگر تقریر کی صورت میں ہے، اس لیے وہ حضرات بھی جو مسائل سے جواب نہیں رکھتے ان کو زیادہ بوریت نہیں ہوگی. یہ ضرور ہے کہ میرا بعد والا موضوع ذرا چھوٹا ہو جائے گا مگر آئندہ ہفتے میں اس کی کسر نکال دوں گا کیونکہ میرے لیے بار بار اس طریقے پر عمل کرنا مشکل ہے کہ میں کتاب لاؤں اور آپ کے سامنے کچھ مشورے پیش کروں. آج تو میں کتاب لے آیا ہوں، 3 یا 4 حدیثوں کی آپ کو زحمت دینا ہے، زیادہ تفصیل نہیں. اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جس کے اندر معصوم نے انہی مسائل کو حل کیا. اب تھوڑا وقت مجھے لگے گا حدیث ڈھونڈنے میں، اتنی دیر میں یہ بتا دوں اس لیے کہ آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر جو لوگ فقط سنیں گے ان کے لیے میں بتا دوں یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے کی کتاب ہے وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشرعیہ، وہ کتاب حدیث کی جس میں فقط فقہی مسائل پہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور مجتہد جتنا فتویٰ دیتا ہے وہ فقط اس کتاب سے دیتا. اس کتاب میں حدیث کی جتنی ہماری اہم اہم کتابیں سب کی حدیثیں لے کے جمع کر دی گئی. تو پہلے عمومی حدیث سنا دی جائے. یہ حدیث اصول وسائل الشیعہ میں آئی ہے اصول کافی سے، جو ہماری سب سے معتبر حدیث ہے، اور راوی ہیں اس کے محمد ابن یعقوب، جو روایت کر رہے ہیں محمد ابن یحییٰ سے، وہ روایت کر رہے ہیں احمد ابن محمد سے، وہ روایت کر رہے ہیں ابن محبوب سے، وہ سن رہے ہیں عبداللہ ابن سنان سے. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں قالا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کے سامنے ایک مرد کا تذکرہ کیا، ذکر تو لے ابھی عبداللہ رجلا، میں نے تذکرہ کیا امام کے سامنے ایک مرد کا، مبتلی بالوضو والصلاۃ، جو وضو اور صلاۃ میں مبتلا، یعنی بہت دیر تک وضو کرتا رہتا اور بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھتا بہت احتیاط کے ساتھ. جہاں اس نے پانی ڈالا شک ہوا شاید صحیح نہیں پہنچا، دوبارہ پانی ڈالا، جہاں رکوع کیا شک ہوا صحیح نہیں کیا، دوبارہ رکوع کی تسبیح سبحان اللہ وغیرہ پڑھی. میں نے اس کی تعریف کی کہ کتنی اچھی ہے نماز اور کتنا اچھا وضو کرتا. وقل دور میں نے کہا ہوا رجل عاقل، مولا یہ کتنا عقل مند انسان ہے، کتنا عاقل انسان ہے. فقال ابو عبداللہ، امام نے کہا وایو عقل لہ، یہ تم نے کیا کہہ دیا، اس کے پاس کون سی عقل ہے. وہوا یوتی الشیطان، یہ تو شیطان کی اطاعت کر رہا. وقل تو لہو کیف یوتی الشیطان، میں نے پوچھا مولا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی اطاعت کر رہا. فقال صدق، امام نے کہا اس سے جا کے خود پوچھو، ھذا الذی یاتی من اجل کین ہوا، یہ جو تم پانی سے پانی بہائے جا رہے، یہ جو تم ایک ایک آیت کو دس دس دفعہ پڑھ رہے، یہ جو تم رکوع اور ذکر کے سجدے کو مسلسل دہرا رہے ہو، یہ چیز کہاں سے ہے، یہ چیز کون تمہارے اندر ڈال رہا. فإنه یقول، اگر اس آدمی میں ذرا بھی سمجھ ہوگی تو وہ کہے گا من عمل شیطان، میں تو خود پریشان، میں تو خود پریشانی میں مبتلا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا. تو معصوم کا اصل جو جملہ مجھے پیش کرنا تھا وہ یہ کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو وضو اور غسل اور نماز ایک چیز کی کئی مرتبہ تکرار کرتے ہوئے دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا بلکہ وہ شیطان کی اطاعت کر رہا. یہ تو ایک عام حدیث ہے. اب آئیے کچھ خاص دو یا تین حدیثیں سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں. ہاں یہ بھی ایک حدیث، یہ پہلی حدیث تو شکی اور وسواسی کے بارے میں تھی، اب جو حدیث ہے یہ عام حدیث ہے ہمارے آپ کے بارے میں. چنانچہ سب سے پہلی حدیث جو کتاب تہذیب کی حدیث ہے، کتاب تہذیب ہماری چار بنیادی کتابوں میں ایک ہے، محمد ابن حسن، حسین ابن سعید کے حوالے سے، وہ حماد کے حوالے سے، وہ حریض کے حوالے سے، وہ زرارہ کے حوالے سے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قل تو میں نے امام سے جا کے کہا ہر رجل ینام، ایک آدمی سو گیا، وہ ہوا علی وضو، میں سونے سے پہلے اس کا وضو تھا، ایک آدمی وضو کی حالت میں تھا سو گیا، اور اس کے بعد اسے ایک یا دو مرتبہ خون سی آ گئی، مجھے انسان سوتے سوتے ایک جھٹکا لگتا، پھر آنکھ کھلی، پھر سو گیا، پھر ایک جھٹکا لگا. اب تو جی وہ لہل وضو، مولا یہ جو ایک مرتبہ وہ ذرا سے اس کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، ایک دو جھٹکے لگے اسے، یا اس کے اوپر وضو کرنا واجب؟ امام نے فرمایا یا زرارہ، بس سنام العین، کبھی کبھار آنکھ نیند کی حالت میں چلی جاتی، لیکن ولا جنام العقل والاذن، مگر دل اور کان اس وقت تک نہیں سوئے ہوتے. وإذا نامت العین والقلب والاذن، جب دل آنکھ کان یہ تینوں سو جائیں وجب الوضو، تب وضو واجب ہوگا. پھر تو زرارہ نے کہا، میں نے پوچھا مولا سے، وَإِنْ حَرَّكَ عَلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، مولا یہ ایسی حالت میں ہے کہ اگر اس کے پہلو میں کوئی چیز حرکت بھی کرے تو اس کو پتا نہیں چلے گا، یعنی اتنی اس کو امید آ رہی، کتنے غفلت. قال اللہ، امام نے کہا ہرگز نہیں، اس سے وضو واجب نہیں ہوتا. حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ، یہاں تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے، یَسْتَيْقِنَ یقین نہ ہو جائے کہ وہ سو گیا. دوبارہ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہاں تک پوچھا کہ مولا پہلو میں چیز اٹھ چل رہی ہے، پھر رہی ہے، کوئی آدمی آ جا رہا، اتنی غفلت میں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا. امام نے کہا کوئی بات نہیں، وضو نہیں ٹوٹا جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ مجھ پر پوری پوری نیند غالب آ گئی. اس کے بعد حدیث تو آگے چلتی ہے، لیکن میں اس کا زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت کم ہے. ایک دوسری حدیث اور سنا دوں، جو کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے یہاں بہت بے جاتا ہے. یہ حدیث جو وسائل شیعہ کی حدیث نمبر 635 ہے, اور اس کو وسائل شیعہ کے مؤلف نے ہماری ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ سے نقل کیا, دوسری کتاب تہذیب سے نقل کیا ہے, تیسری کتاب استفسار سے نقل کیا. ہماری 4 اہم ترین کتابوں میں سے 3 کتابوں میں یہ حدیث آئی. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ محمد ابن علی ابن حسین عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جا کے چھٹے امام سے پوچھا. کیا پوچھا؟ اپنی حالت بتائی. حاجت الری مولا مجھ کو ری محسوس ہوتی کی بدنی اپنے پیٹ میں, مجھے معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں اس وقت ریا ہے, ریا موجود ہے. حتی اظن, پھر مجھے یہ گمان ہوا, انہا قد فرجت فرجت کہ یہ ریا خارج ہوئی, شک بھی نہیں بلکہ گمان ہوا. فقال, امام نے کہا, لیسا علیکا وضو, تمہارے اوپر کوئی وضو نہیں جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ ری خارج ہوئی. اچھا یہ آپ کی ذرا کیونکہ شکتی سے تھی, اس لیے امام نے کہا حتی تسمع صوت اور تجد الری, جب تک کہ تم آواز نہ سن لو یا تم اس کی بھو کو محسوس نہ کرو اس وقت تک تم یہی سمجھو کہ ریا خارج نہیں ہوئی. پھر امام نے اس کی ایک وجہ بتائی. ثم قال الامام, امام نے کہا, انا ابلیس یجلسو بین الیدین الرجل فیحدثو لیشککہو, کہ شیطان انسان کے دونوں پھولوں کے درمیان بیٹھ جاتا اور اس قسم کی آواز و حدث پیدا کرتا ہے تاکہ انسان شک میں مبتلا ہو جائے. امام فرما رہے ہیں کہ عام طور پر ایک انسان کے ساتھ شیطان ہے کہ جو اس کو شک میں ڈالنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ری خارج ہوئی. چنانچہ جب تک یقین نہ ہو جائے ری کے خارج ہونے, فقط اس احساس کی وجہ سے کہ شاید تو ہوا ہو اپنے وضو کو ٹوٹا ہوا نہ سمجھو. اس کے بعد یہ مسئلہ, بہرحال 3-4 حدیثیں اور آتی ہیں لیکن سب ایک جیسی. یہ میں نے 3-4 حدیثوں کا نام اس لیے لیا کہ جس میں تو امام نے کہا کہ جب تک کہ آواز نہ سنو یا بو محسوس نہ کرو. ایک دوسرا ٹھیک ٹھاک آدمی آیا, اس نے کہا, مولا فَيُعْلَمُ أَنَّ رِيحًا قَدْ خَرَجَتْ, مجھے یقین ہو گیا کہ میری ریا خارج ہوئی, لیکن فَلَا يَجِدُ رِيحَهَا وَلَا تَسْمَعُ صَوْتَهَا, نہ مجھے بھو محسوس ہوئی نہ آواز سنائی دی, مگر یقین ہے کہ ری خارج ہوئی. اس نے لفظ یقین استعمال کیا. امام نے کہا, یعید الوضو والصلاۃ, تم اپنی نماز بھی دوبارہ پڑھو اور وضو بھی دوبارہ کرو. تو جس آدمی کو یقین ہو جائے کہ ریا خارج ہے, اس کے لیے وہ مسئلہ جو تقریر میں بیان ہوا, نہ آلات کی ضرورت نہ روح کی ضرورت. لیکن اگر فقط ایک اندازہ ہو رہا, یہاں پر راوی کا جملہ ہے, مجھے زن ہو رہا, زن کو جن کو میری پرانی تقریریں یاد معلوم ہے کہ زن کا مقام شک سے بلند, پھر بھی امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کبھی کبھار شیطان بیٹھا رہتا ہے انسان کے پھولوں پر, اور کبھی کبھار وہ ایسی آوازیں پیدا کر کے انسان کو شک میں ڈالتا. کیونکہ ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ مورد ابتلاء تھا. میں نے کئی تقریروں میں کہا, لیکن پھر بھی مجھے معلوم ہے کہ شک کرنے والے میرے الفاظ میں بھروسہ نہیں کریں گے, کیونکہ شیطان سے مقابلہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں. کلام امام ہی ضروری تھا, اسی لیے میں کتاب بھی لے کے آیا, ورنہ یہ حدیثیں آپ نے دیکھا اتنی مشکل نہیں ہے کہ بغیر کتاب کے نہ پڑھی جائیں. صرف اس لیے کہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ یہ جو آج کل جیس کی بیماری کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو زیادہ شک میں ڈال رکھا, یہ بھی اسلام کے اعتبار سے ان معنوں میں غلط ہے. ویسے تو کئی وضو کریں آپ روزانہ 50-60-70-80 وضو کریں, ثواب سے ثواب ہے, مگر جو زحمت میں جب انسان پڑتا ہے وہ زحمت دور ہو جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی موجودہ مراجع کے نزدیک وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان کا بیان مکمل ہو گیا. اب وہ چیزیں جو پرانے مجتہدین کے نزدیک وضو کو توڑ دیتی ہیں, مثلاً اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو دوبارہ وضو کرے, اس قسم کی 14 چیزیں ہیں, ان کا تفصیلی بیان آئندہ آئے گا. کہ بہرحال اس میں بھی احتیاط کا ایک پہلو ہے. مسائل کا بیان آج ختم ہوا, آئندہ کا اعلان آپ نے سن لیا ہے. اب ہماری گفتگو, کیونکہ آج کے بعد 2 تقریریں بچتی ہیں رمضان سے پہلے, اب ہماری وضو اس عنوان پہ ہوگی کہ وضو کب واجب ہوتا ہے نماز وغیرہ کے لیے, اور وضو کے مستحبات و مکروہات, باقاعدہ طریقہ اور شرائط انشاءاللہ رمضان کے بعد. اس سے پہلے کہ تقریر کا دوسرا حصہ شروع ہو, درود بھیج دیجیے محمد والے محمد. وقت تو خاصا کم رہ گیا ہے اور عنوان مختصر ہے, لیکن اتنا مختصر بھی نہیں کہ اتنے کم وقت میں اس کو مکمل کر لیا جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 سے آج کے اس درس کا آغاز ہوا تھا. ان الذين يقولون اموال اليتامى ظلما
انما یاکلون النار فی بطونہم وسیصلون سعیرا.
گناہان کبیرہ اب باری آ رہی ہے مال یتیم کو کھانا، یتیم کے مال کو کھانا. سورہ نساء کی آیت، وہ تمام لوگ جو مال یتیم کو کھاتے ہیں، انما ان الذین یاکلون اموال الیتامى، وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں ظلمن، ظلم کرتے ہوئے. یہ آپ تقریر کے دوران سنیں گے کہ کبھی کبھار اتنا حق حاصل ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنی ذات پہ کچھ خرچ کر سکتا، تھوڑا سا حق اتنا ہے جو انشاءاللہ بعد میں آئے گا تقریر کے اختتام سے، آئندہ جمعے کی تقریر کے اختتام سے. اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، وہ لوگ جو یتیم کے مال کو ظلم سے کھاتے ہیں، بغیر حق کے کھاتے ہیں، بغیر اجازت شرعی کے کھاتے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ لوگ اپنے پیٹ میں یتیم کے مال کو نہیں لے جا رہے، یہ اپنے پیٹ میں آگ کو لے جا رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا. سیصلون، یہ وقت اختیار کریں گے، یہ ملاقات کریں گے، ان کی میٹنگ ہوگی سعیرا اس آگ سے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے. قرآن کریم کی یہ آیت صفا کے اصولوں کے اعتبار سے یہ پتا دینے کے لیے کافی ہے کہ مال یتیم کو کھانا بھی گناہ کبیرہ، کیونکہ گناہ کبیرہ اس کو کہا جاتا جس کے لیے خود جملہ آ جائے معصوم کا کہ یہ کبیرہ گناہ، یا جس پر قرآن واضح طور پر جہنم کے عذاب کی خبر سنا وہ بھی گناہ کبیرہ ہو جاتا. تو مال یتیم کو کھانے والے کے لیے قرآن واضح طور پر جہنم کے عذاب کی اور جہنم کی خبر سنائی. یتیم کے مال کے سلسلے اسلام نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ کہ جس کے اندر توازن برقرار رہنا چاہیے. گناہ میں توازن سے میری مراد کیا ہے؟ گناہ میں توازن سے میری مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیر مادر کی طرح حلال سمجھ کے یتیم کے مال کو استعمال کیا کرتے ہیں، اور بدقسمتی یہ کہ ہمارے معاشرے میں کیوں شریعت کے اصولوں کی پابندی کم ہوگی، اس لیے یتیم کا مال کھانے والوں عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یتیم سے کوئی قریبی اور گہرا تعلق ہوتا. کیونکہ اسلام کے اصول کے اعتبار سے یتیم کا مسئلہ کیا؟ اسلام کے اصول کے اعتبار سے ایک لڑکا جب تک کہ بالغ نہ ہو اور لڑکی جب تک کہ بالغ نہ ہو، اس کے سرپرست اس کے باپ اور اس کے دادا، نانا کو کوئی حق نہیں، نانی کو کوئی حق نہیں، ماں کا بھی اس کے مال میں کوئی حق نہیں ہے، بھائیوں کا کوئی حق نہیں ہے، چچا کا کوئی حق نہیں ہے، اور کسی رشتے دار کا حق نہیں ہے، فقط باپ کا اور دادا کا. جب باپ اور دادا زندہ ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، موجود ہی نہیں رہا وہ یتیم نہیں. باپ اور دادا کے انتقال کے بعد بچہ یا بچی یتیم بنے، اب اس کے بعد نہ نانا آگے آ سکتے ہیں، نہ نانی آگے آ سکتی ہے، نہ ہی ماں آگے آ سکتی ہے، نہ ہی چچا آگے آ سکتے ہیں، نہ بڑا بھائی آگے آ سکتا ہے. ہمارے یہاں تو باپ کے مرنے کے فوراً بعد جب ماں کا کنٹرول ہو جاتا ہے اس میراث سے، یا بڑے بھائی کا کنٹرول ہو جاتا ہے. اسلام میں نہیں، اسلام میں یہ ہے کہ باپ اور دادا، ان کے بعد جو قیم یا وصی، یعنی جسے باپ اور دادا اپنے وصیت نامے میں اپنے نابالغ بچوں کا سرپرست بنا کے گئے، یہ حق باپ اور دادا کا. اب وہ سرپرست مرد کو بھی بنا سکتے ہیں، عورت کو بھی بنا سکتے ہیں، بیوی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سرپرست بنا کے گئے. اور اگر کسی کو سرپرست نہیں بنایا تو پھر حاکم شرع، کوئی رشتے دار بیچ میں نہیں آ رہا. باپ اور دادا بغیر وصیت کے گئے، لیکن بڑا خاندان موجود ہے یتیموں کا، مگر اس بڑے خاندان کو حق نہیں کہ یتیموں کے مال میں ذرا سبھی تصرف کرے، ذرا سبھی دخل. اب معاملہ سیدھا حاکم شرع یا اس کے وکیل کے پاس جائے گا. اور اگر ایسا علاقہ ہے جہاں نہ حاکم شرع ہے نہ وکیل، ہم لوگ تو پاکستان میں رہنے والے ہیں جہاں کم و بیش ہر بڑے شہر میں کوئی نہ کوئی وکیل ہے حاکم شرع، مگر دنیا کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں مومنین ہیں حاکم شرع نہیں ہے. مثلاً چین میں بھی مومنین ہیں، روس میں بھی مومنین ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی مومنین، پھر وہاں پہ جو عادل مومنین اس معاشرے میں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں عادل. اگر یتیم کے رشتہ داروں میں عادل ہیں تو ٹھیک، اگر عادل نہیں، اس کی اپنی ماں بے پردہ ہے یا بڑا بھائی داڑھی منڈواتا ہے، وہ عادل تو نہیں ہے. اب عادل مومنین آگے بڑھیں گے اور اس کے سارے اموال کو اپنے ہاتھ میں سنبھالیں گے، اور اس عرصے میں حاکم شرع سے رجوع کریں گے. یہ تفصیل بعد میں آنا چاہیے تھی اور آئے گی بھی. شروع میں نے اس لیے بتایا کہ یتیم پر ہونے والے گناہ کی سختی کو میں واضح کروں کہ اب ہمارا ماحول معاشرہ اگر شریعت میں چل رہا ہوتا تو یتیم کے مال کو ظلم کے طور پہ کون کھاتا؟ باپ اور دادا کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ اگر ہوں تو یتیم نہیں ہے بچے. یا وہ سرپرست تھا تو عام طور پر جس کا رشتہ نہیں ہوتا یتیم, یعنی کہ جس کو بیچ میں موقع مل جاتا. لیکن چونکہ ہمارے یہاں عام طور پر سگے رشتے دار ہی یتیم کے مال کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے, اس لیے اگر کبھی یہ گناہ ہو رہا تو اس گناہ میں ڈبل گناہ شامل ہو جاتا. ایک تو یہ کہ اگر ماں اپنے یتیم بچے کی جائیداد کو لاپرواہی سے استعمال کر رہی, بڑا بھائی یا چچا یتیم کی جائیداد کو لاپرواہی سے استعمال کر رہا, تو دو پہلو کو پہلو گناہ ہو رہے. مان یتیم اور قطع رحمی یہ دو گناہ بالکل برابر, تین گناہ اسلام میں ایک ساتھ آتے ہیں. والدین کی نافرمانی, تو یتیم کے مال کو کھانا, اور اس کے بعد رشتے داروں کا حق ادا نہ کرنا. تو یہاں ڈبل گناہ جمع ہو گئے. ایک اجنبی یاد, باپ نے اپنے کسی دوست سے کہا میرے بات تو میرے بچوں کا خیال کرنا, اور وہ یتیم کا مال کھا رہا ہے تو وہ بھی گناہ کار, مگر ایک ہی تو گناہ کر رہا. یہاں تو ڈبل گناہ ہو گیا کہ بھائی اگر اپنے چھوٹے بھائی کا, یا ماں اگر اپنے یتیم بچے کا, یا چچا اگر اپنے یتیم نابالغ بچے کے مال کو استعمال کر رہا, تو ایک اس نے صلہ رحمی کے قانون کے خلاف ورزی کی جو خود ایک گناہ ہے کبیرہ, اور ایک خلاف ورزی اس نے کی یتیم کے مال کو کھانے کے مسئلے کی, ڈبل گناہ. اس اعتبار سے ہمارا ماحول جس طرح چل رہا اس میں اس گناہ کی اہمیت اور بڑھ جاتی کہ بیک وقت دو گناہ ہوتے, جبکہ قرآن انتہائی سختی کے ساتھ بتا رہا کہ یتیم کے مال پہ تصرف کرنے کے پسند کی اجازت نہیں. اب یتیم کے مال کو بغیر کسی شرعی حدود کے کھا لینے والا, اس کا گناہ کیا ہے, اس کی خرابی کیا, اس کو میں تفصیل سے بعد میں بتاؤں گا, آج تو وقت خاصا کم. لیکن یہ خرابی جو سب سے زیادہ روایت میں بتائی گئی, کئی خرابیاں بتائی گئی, اگر یہ خرابی تو بار بار روایت میں دہرایا گیا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کسی یتیم کا مال آ جاتا تو ایک بات کا خیال کرو کہ اس وقت تم نے اگر ذرا سی لاپرواہی کی, اگر تم نے اس وقت ذرا سی بے توجہی کی, گناہ کا ایک طریقہ جو ہے کہ جان بوجھ کے یتیم کو نقصان پہنچانا, ایک لاپرواہی میں نقصان پہنچانا. یتیم کے لیے سر کیجیے تعلیم ہم کو دلوانا ضروری ہے, یتیم یہ ضروری ہے, یتیم کو پڑھانا ضروری. لیکن اب اگر فقط یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے بعد نے بہت پیسہ چھوڑا, یا اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے اس کو اس اسکول میں داخل کرا رہے ہیں جس کی فیس 500 روپے, ذرا لاپرواہی کی وجہ سے, ذرا بے توجہی کی وجہ سے اس کے لیے وہ کپڑا خرید کے لا رہے ہیں جو زیادہ مہنگا کپڑا, ہمارا ارادہ اس کے پیسے پہ قبضہ کرنا نہیں. اگر قبضہ کرنا ہو تو گناہ اور شدید ہو گیا, ہمارا ارادہ اس کا پیسہ اسی پہ خرچ کرنا اگر لاپرواہی کے ساتھ. یعنی کہ جس طرح سے ایک انسان اپنے خرید و فروخت میں کبھی لاپرواہ ہو جاتا, بھائی سب کی چیزیں 15 میں بھی خرید کے آگے بھی چھوڑو, کون زیادہ بحث و مباحثہ کر, اپنے مال میں چل سکتا. یتیم کے مال میں یہ بھی گناہ جس میں نیت بری نہیں مگر جان چھوڑانے کا جو مسئلہ, تو یہ بار بار اسلام نے ایک بات یاد دلائی کہ یتیم کے سلسلے میں قصور یاد رکھو کہ یتیم پر تمہاری طرف سے جو بھی زیادتی ہوگی یہ پروردگار عالم کا وعدہ کہ اس کا بدلہ پلٹ کے دنیا میں ملے گا آخرت کی بات کو چھوڑ. اور یہی وجہ کہ ابھی جو ہم نے پچھلی تقریر حقوق والدین سے مکمل کی, اس کے بعد یتیم کا حکم آ گیا. آپ کو یاد ہوگا حقوق والدین کے آخر میں بات آئی تھی کہ ایک حق اولاد کا بھی, باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کا حق کا خیال کرے. اسی میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اولاد کے حق میں یہ بھی مسئلہ شامل کہ تم اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کر کے نہ جاؤ کہ تم تو دنیا سے چلے گئے, بھگتنا پڑ رہا ہے تمہاری اولاد کو. اب یہاں پہ ڈبل گناہ ہو گیا, اس اعتبار سے کہ تم نے یتیم پہ ظلم کیا وہ ایک گناہ, اور یتیم پر ظلم کی وجہ سے تمہاری اولاد کے آگے جو کی سزا آ رہی ہے وہ دوسرا گناہ. اسی لیے میں نے حقوق کے اولاد کے فوراً بعد اس گناہ کا تذکرہ کیا کہ ایک بات اسلام نے یاد دلائی. معصوم فرماتے ہیں کہ ان اللہ او ادا علی مال الیتیم ہے, ان اللہ او ادا علی مال الیتیم ہے, علی مال الیتیم عقوبتیں. پروردگار عالم نے یتیم کے مال میں دو عقوبتوں اور دو سزاؤں کا وعدہ کیا. فاما عقوبت فی الدنیا, ایک سزا دنیا میں سامنے آگے رہے گی, واما عقوبت فی الاخرہ, اور ایک سزا آخرت میں آگے رہے گی. آخرت کی سزا کیا ہے؟ امام کہہ رہے واما عقوبت الاخرہ فہو النار, آخرت کی سزا تو یہ سنائی ہے جہنم. یہ سورہ نساء 12 آیت آپ نے سماعت فرمائی, انما یعبرون فی بطونہم نارا ویسلون سعیرا, ان لوگوں کو جہنم کی آگ برداشت کرنا یہ آخرت کی سزا. پھر امام کہہ رہے وہ اما عقوبت دنیا, وہ ہوا قوله تعالی, اور دنیا کی کیا سزا قرآن نے سنائی ہے؟ وَلْيَغْفِرْ لَذِينَ وَلْيَغْفِرْ لَذِينَ تَرَكُوا ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَاعْفُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. قرآن کہہ رہا اللہ سے ڈرو ان لوگوں کے بارے جو اپنے بعد اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ دے گئے. فَاعْفُوا عَلَيْهِمْ ڈرتے رہنا ان کے بارے میں, اللہ سے ڈرتے رہنا ورنہ اس کا وبال تمہاری گردن پہ آئے گا. معصوم کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے اعلان کیا کہ اگر تم ان لوگوں کے بچوں پر جو بے سہارا جو یتیم جو کمزور ذرا سی لاپرواہی ان کے مال کو بیجا استعمال کیا تمہاری اولاد کے سامنے یہ چیز دنیا میں آئے گی. قرآن کا جو طریقہ قرآن نے اشارتاً یہ بات کہی. اب سنیے معصوم کی دوسری حدیث. تو چھٹے ایمان کی دو حدیثیں آپ نے سن. امام نے فرمایا پہلی حدیث کیا, امام نے فرمایا آخرت کی سزا جہنم اور دنیا کی سزا یہ ہے کہ اگر تم نے کسی یتیم کے مال پہ ناجائز تصرف کیا تو ایک دن تمہیں بھی مرنا, تمہارے بچوں کو بھی یتیم ہونا اور ڈرتے رہنا پروردگار کی طرف بڑی سخت ہے. مگر یہ بات اشارتاً ہو رہی ہے. اس کے بعد معصوم فرما رہے ہیں کہ مولا کی حدیث ہے, احسن تمہاری ذمہ داری کہ اچھا سلوک کرو آپ سے غیر دوسروں کی اولاد کے ساتھ جو یتیم تو حق بنو آپ بخود جب تم مر جاؤ گے تو پروردگار کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری اولاد کا خیال رکھے گا. اور اسی حدیث کے ساتھ تیسری حدیث آ گئی ہمارے سامنے چھٹے امام کی. امام نے کہا یاد رکھو اگر کوئی شخص نیک حقوق ادا کرنے والا اور جب وہ دنیا سے جائے تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ اس کے یتیموں کا خیال کرے. کیا تم نے سورہ کہف میں نہیں پڑھا محمد جدار حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ, تین چیزیں حضرت موسیٰ نے بڑی عجیب دیکھی, ایک بچے کو قتل کر دیا خضر نے, ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور ایک ایسے شہر کی کہ جہاں کے لوگ بد اخلاق اور بدتمیز و تکلیف دینے والے, ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کر دی. جدائی کے وقت بڑا فن بہنی و بہن جب خضر کہہ رہے ہیں موسیٰ کہ تمہارا راستہ وہ میرا راستہ مگر سنتے جاؤ کہ میرے کاموں کی مسئلہ کیا, تو تیسری کیا چیز کیا بتائی تو ہم منجدا جہاں تک اس ٹوٹی ہوئی دیوار کا تعلق تھا. تو یہ دو یتیم بچوں کی تھی جو قرآن کہہ رہا یہ غلامین یتیم ہے, دو یتیم بچوں کی یہ دیوار تھی وساحتہا کنز اور اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا. پھر قرآن نے کیا تھا وکانا ابوہما صالحا اور اس بچے کے باپ اور ماں دونوں کے دونوں انتہائی نیک تھے دیندار تھے, تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کی مرمت کر لوں تاکہ جب یہ بچے بڑے تب ان کو خزانہ ملے رحمتن من ربی, یہ ان کے والدین کی نیکی کی وجہ سے پروردگار ان پر ایک رحمت نازل کر رہا. معصوم کی تیسری حدیث ہمارے سامنے آئے کہ یاد رکھو اگر تم نے اپنی زندگی میں دوسرے کے یتیموں کا خیال رکھا اور پروردگار کی شریعت کی پابندی کی تو خضر جیسے نبی کو بھیج کر ایسے دو یتیم بچوں کی دیوار کی مرمت کرائی جا رہی, اس کے بعد تو ہم پہ ایک حق ہے اس کی اولاد کی ذمہ داری ہم پورا کریں گے. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک چوتھی حدیث بھی آ رہی جس میں خاص یتیم کے مال کا تذکرہ امام فرما رہے ہیں انقد الیتیم کہ مولا کی حدیث بھی مولا کی یتیم کا مال کھانے والا. یاد رکھے کہ امام لفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ عربی میں فوراً کا سید ریک ہوں ببال ان قریب بہت جلد اس کا ببال اس کی گردن پہ دنیا میں آنے والا اور سجل ہوں ببال بلا آخرا اور آخرت میں جو اس کا ببال آئے گا وہ اپنی جگہ. اب کیا ببال اس دنیا میں آنے والا ہے تو مولا نے اپنی پانچویں حدیث میں بیان کیا. یہ اس موضوع کی پانچویں اور آخری حدیث ہے. امام فرما رہے ہیں کہ کبھی کسی پہ ظلم نہ کرو اس لیے کہ ظالم جو آدمی ظلم کرتا ہے کل جت اللہ علیہ اللہ اس پر مسلط کرے گا من ایک ایسے آدمی کو جب ظلم ہو جو اس ظالم پہ ظلم کرے گا اور اللہ عاقب ہے کہ اگر یہ ظالم مر گئے تو اس کی اولاد پہ ظلم ہوگا اور اللہ عاقب عاقب ہے اگر اس کی اولاد مر گئی تو اولاد کی اولاد پہ ظلم ہوگا. جو ظلم تم کرتے یہ مت سمجھنا کہ ظلم بے نتیجہ پروردگار عالم اس ظلم کے نتیجے میں مسلط کرے گا تم پر کسی ظالم کو. اگر تم مر چکے ہو تو تمہاری اولاد پر, اولاد مر چکی ہے تو اولاد کی اولاد پر. بہرحال یہ ظلم کبھی نہ کبھی تمہارے خاندان والوں کے سامنے آ کے رہے گا البتہ اللہ مسلط کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظالم کو اللہ بھیجے گا بلکہ مقصد یہ کہ اگر کوئی نیک اور دیندار باپ اس کی اولاد سے کوئی ظالم آ رہا ہے شیطان کی طرف سے تو خدا روک دیتا جسے جیسے نبی کو بھیج دے, اور اگر ظالم باپ تو اس کی اولاد میں کسی بڑھنے والے ظالم کو خدا نہیں روکتا ہے، تم جانو اور تمہاری اولاد جانے، خدا مسلط کرتا ہے، یعنی خدا جو روک سکتا تھا وہ روکتا نہیں، خاموش بیٹھا دیکھتا رہتا. یہ اس کن مانو کہ پروردگار عالم نے ظالموں کو بھی دنیا میں آزاد پیدا کیا. بہرحال ایک طرف اسلام اتنی سختی کے ساتھ ہم کو یاد دلا رہا کہ بس یہ اصول اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا کہ اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو تمہارے بچوں کی یہ دینی بھی سامنے آنے والی، تمہارے بعد تمہارے بچے بھی اس دنیا میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے. اور خدا کا یہ وعدہ ہے، آپ نے دیکھا ایک نہیں پانچ انتہائی معتبر حدیثوں میں بار بار دنیا کا عذاب بتایا گیا، تمہاری اولاد، تمہاری اولاد، اس کا وبال، اس کی سزا، اس کی جو کچھ بھی عقوبت خدا نے رکھی، اور آخرت کی سزا تو اپنے مقام پر. مگر مال یتیم میں یہی تو خرابی، یہی خرابی ہے مال یتیم کے مسئلے، یہ خرابی محاورتن کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان ان چیزوں کو سنے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت ڈر جائے، اتنا ڈر جائے کہ یتیم بیچارہ بھوک سے بلبلا رہا اور یہ اس کی مدد کرنے کو تیار رہو کہ نہیں میں اس کے مال کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میری گردن پہ وبال آ جائے، زیادہ ڈرنے بھی نہ پائے انسان. اس لیے اسلام نے دوسرا پہلو بھی پیش کیا ہے، آج کی تقریر کا وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ وہ دوسرا پہلو آئندہ اور پھر اس کے ساتھ اس کی مزید وضاحت آپ کے سامنے آئے گی. تو ہماری گفتگو آج مکمل ہوئی مال یتیم کے ظلم پر، 15 منٹ کی تقریر آج ہو سکی، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی تقریر آئندہ ہو جائے گی، تو 45 منٹ کا یہ عنوان مکمل ہو جائے گا. مال یتیم کو کھانے دنیاوی جو کچھ سزا اولاد میں آنے والی ہے وہ آپ نے سنی، اسی وجہ سے حقوق کے اولاد میں یہ بھی شامل کہ باپ یہ غلطی نہ کرے کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کے سامنے یہ وبال اور یہ سزا آنے پر، یہ خیال رکھنا ہے باپ کو. البتہ دوسرا پہلو کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ڈرنا کہ یتیم کے مال کو ہم ہاتھ بھی نہ لگائیں تو یتیم بیچارے تو مر جائیں، وہ دوسرا پہلو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئے گا اور اپنی تمام جتنی تفصیلات کے ساتھ یہ موضوع مکمل ہوگا. آج گفتگو تقریباً وقت سے شروع ہوئی، تقریباً وقت سے ختم ہوئی، اس اعتبار سے سوال و جواب کے وقت کا ٹائم ہے، آپ نے دلی کا کوئی سوال ہے تو آپ سوال، لیکن ذرا بابا جب بلند پتا نہیں کون سا آپ سے آج ہم لوگوں کے صبر و ضبط کا امتحان